تحفہ رمضان از افادات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ. شب قدر کے معنی، قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے. حضرت ابو بکر وارق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادات کے ذریعے وہ بھی صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے. سبحان اللہ. رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت برکت اور خیر کی رات ہے. قرآن شریف نے اس کو ہزار مہینوں سے افضل بتایا ہے. ہزار مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 سال 4 ماہ سے زیادہ مدت کو عبادت میں گزار دیا. اور زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ افضل ہے. عربوں کے یہاں اس زمانے میں 1000 سے آگے گنتی نہ تھی. اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی. در منصور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ شب قدر اللہ تعالی نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی. اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا. بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت بہت ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں. اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے. اس سے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا. اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 83 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ کامل عبادت میں گزار دیا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس پر رشک آیا. اللہ جل شانہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا. سبحان اللہ. صحابہ بھی کیسے حریص تھے آخرت کے. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا ہے، حضرت ایوب، حضرت زکریہ، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علیہ السلام، کہ یہ سب 80-80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. آگے سب پہ ہوں. اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں. اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے. بہرحال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے. یہ رات بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے. اس رات کی فضیلت معلوم کرنے کے لیے اگرچہ قرآن کریم کی ایک مستقل سورت کافی ہے، لیکن نمونے کے طور پر 2 حدیثیں بھی لکھی جاتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص سوئے قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا کے کاروباری کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں مہینے میں ہمارے قریب شہر میں ایک میلہ لگنے والا ہے جس میں اتنی آمدنی ہوگی کہ 1 روپے کے 10 روپے بن جائیں گے اور سال بھر پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو بتاؤ کون بے وقوف ہے جو اس بہترین موقع کو کھو دے گا۔ اگر بتانے والے نے تاریخ نہ بھی بتائی ہوگی تو کسی نہ کسی طرح وہ تاریخ کا پتہ لگائے گا، اور اگر تاریخ میں شبہ رہ جائے گا تو احتیاطاً کئی دن پہلے اس جگہ پر پہنچ جائے گا۔ اب ایک اور موقع نیکیوں کے میلے کا بھی مومنوں کو دیا جا رہا ہے، مگر اتنی بات ہے کہ مہینہ تو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس مہینے کی آخری تہائی حصے میں ہے، یعنی آخری عشرے میں، لیکن تاریخ گول مول رکھی کہ دیکھیں نیکیوں کے شوقین اور خدا کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا دم بھرنے والے کیا کچھ کر دکھاتے ہیں۔ اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے، اس کے چاہنے والے کتنے دن اپنی راحت اور آرام قربان کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شب قدر ملی نہ ملی، لیکن رمضان المبارک کی ہر رات شب قدر ہے، جیسے کہ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ ہر شب شب قدر است یا قدر بدانی۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے 21 کو قیام کیا، 21 کو عبادت کی اور وہ شب قدر نہ ہوئی تو کوئی اس کی عبادت ضائع تھوڑی ہوگی، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ دے دیں اس پہ۔ ایسے ہی 22ویں جو جفت رات ہے اس میں اگر وہ عبادت کرتا ہے تو بھی اس کو بہت کثیر اجر و ثواب ملے گا، اور جو شب قدر ملی جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو وہ تو اس کا تو کہنا ہی اور ہے، لیکن اور راتوں میں بھی عبادت میں یعنی شب قدر کی تلاش میں گزارنا بھی ایک بڑی قابل قدر بات ہے۔ اللہ کے ہاں ایسے بندوں کی اور ایسی عبادت کی بہت قدر ہے۔ قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت تلاوت قرآن پاک اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے یعنی دل کی خوشی سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہیں۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا آسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا ہے عبادت میں اس کا انہماک زیادہ رہتا ہے۔ آخرت کا یقین ہو، آخرت کی نعمتوں کا یقین ہو، تبھی تو کھڑا ہوگا، تبھی تو ذوق و شوق دکھائے گا اس میں۔ دنیا ہی کی اگر محبت اور اسی کی جو ہے وہ حقیقت دل میں ہو کہ یہی ہے جو کچھ بھی ہے، حالانکہ یہ ایک فانی چیز ہے اور حقیقت تو دراصل آخرت ہے، وہاں کی چیزیں وہاں کی نعمتیں دائمی ہیں اور بے عیب ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو اس کا یقین ہوگا تو وہی اس کے لیے کوشش اور سعی کرے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کا یقین اس قدر دلوں میں گھسا ہوا ہے کہ ہم دنیا کے لیے تو جتنی محنت کر لیتے ہیں آخرت کے لیے وہ محنت کرتے ہی نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت اور جنت اور دوزخ ہمارے ذہنوں میں خیالی چیز ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ان کا اس حد تک یقین ہوتا کہ تو پھر کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ ہم ان لمحات کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ خود آنا قرآن شریف میں مذکور ہے اور بہت سی احادیث میں اس کی تصریح ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و شاغل کے گھر جائیں اور ان سے مصافحہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں اور کوئی گھر چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں۔ اس سے مراد دعائے خیر بھی ہو سکتی ہے اور خود مصافحہ بھی، کیونکہ فرشتے مجسم نور ہی نور ہوتے ہیں جو کہ ہم کو نظر نہیں آتے اور محسوس بھی نہیں ہوتے، جس طرح سے مرنے والے کے پاس ملک الموت اور فرشتوں کی آمد اور بات چیت کا ذکر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ والوں کو محسوس ہوتے ہوں اور نظر بھی آتے ہوں۔ لیکن فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا خنزیر ہو یا حرام کاری کی وجہ سے ناپاک ہو یا تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، مراد جانداروں کی تصویریں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں، کیونکہ تصویر لگانے والا ایک آدھ ہوتا ہے مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرماوے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی، کیا وعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو نویں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث میں تین مضامین قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے اہم وہ جھگڑا ہے جو دو مسلمانوں میں ہو رہا تھا، اور یہ اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سے سب سے افضل چیز بتاؤں، صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے اور آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی ہے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا، یعنی کہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو بے آبرو کرنا۔ لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو ریزی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال ہے۔ گھروں میں بھی بعض اوقات کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے عیبوں کو کھول کے بیان کریں، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے، اس کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی عزت کو بے عزت کرنا اور اس کے عیبوں کو بیان کر کے، کھلے عام بیان کر کے اس کو ذلیل کرنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے پر مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر اور دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ کینہ اسے کہتے ہیں جس سے کسی سے حسد ہو اور اس سے انتقام کی بھی ارادہ ہو، انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ تین شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جھگڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا کس قدر بری چیز ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ دو اشخاص جو اس موقع پر جھگڑنے لگے تھے ان میں ایک, اور یہ نام لینا تو کوئی ضروری نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی سو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جگا دیا, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں, آپ نے خود کیوں نہیں جگایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کہیں یہ شخص میرے جگانے پر انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کرتا کفر ہو جاتا. تیرے کہنے پر انکار کفر نہیں ہوگا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرأت کرے. اللہ, نشوطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس سال دہم میں آپ طائف بنی ثقیف کی طرف تشریف لے گئے, اور یہ جانا دعوت اسلام کے لیے اور نیز اس لیے تھا کہ ان سے کچھ مدد لیں, کیونکہ بعد وفات ابو طالب کے کوئی باوجاہت آدمی آپ کا حامی نہ تھا. لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ کی کچھ بھی مدد نہ کی, بلکہ سفلے لوگوں کو بہکا کر آپ کو بہت تکلیف پہنچائی. آپ وہاں سے ملول اور رنجیدہ ہو کر مکہ کو واپس ہوئے. جب آپ بطن نخلا میں کہ ایک دن کی راہ پر مکہ سے ہے پہنچے, رات کو وہاں رہ گئے. آپ قرآن مجید نماز میں پڑھ رہے تھے کہ سات یا نو جن نینوے کے کہ ایک قریہ ہے موصل میں, وہاں پہنچے اور کلام اللہ سن کر ٹھہر گئے. جب آپ نماز پڑھ چکے وہ ظاہر ہوئے, انہیں اسلام کی طرف دعوت کی, وہ سب بے توقف مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی. سورہ احقاف آیت وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ اسی قصے کی طرف اشارہ ہے. پھر آپ مکہ شریف تشریف لائے اور بدستور ہدایت خلق اللہ میں مشغول ہوئے, اور آپ عکاظ اور مجنح اور ذوی المجاز میں کہ اسواق عرب تھے, یعنی عرب کے بازار تھے بڑے مشہور, جاتے اور دعوت کرتے, مگر کوئی قبیلہ متوجہ نہ ہوتا. یہاں تک کہ سن 11 نبوت میں آپ موسم حج میں اسلام کی طرف دعوت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ انصار کے آپ کو ملے. آپ نے ان کو دعوت اسلام کی. انہوں نے یہود مدینہ سے سنا تھا کہ ایک پیغمبر عنقریب پیدا ہوں گے, اور وہ انصار سے مغلوب رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جب وہ پیغمبر پیدا ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر تم کو قتل کریں گے. انصار نے آپ کی دعوت سن کر کہا کہ یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان سے آ ملے. اور 6 آدمی ان میں سے مشرف بہ اسلام ہوئے اور اقرار کیا کہ سال آئندہ ہم پھر آویں گے. مدینہ میں جا کر انہوں نے آپ کا تذکرہ کیا اور ہر گھر میں آپ کا ذکر پہنچا. اگلے سال کے نبوت سے 12واں سال تھا. 12 آدمی نے آپ سے آ کر ملاقات کی, 5 پہلوں میں کے اور 7 اور. انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی. اس کا نام بیعت عقبہ اولی ہے. آپ نے حسب درخواست ان کی مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو واسطے تعلیم قرآن مجید اور شرائع اسلام کے مدینہ کو بھیج دیا. مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم قرآن اور شرائع اور دعوت اسلام کی, اور اکثر آدمی انصار میں کے مسلمان ہو گئے, تھوڑے ان میں سے باقی رہے. پھر اگلے سال کہ نبوت سے 13 سال تھا، 70 آدمی شرفاء انصار میں سے آئے اور مشرف با اسلام ہوئے، اور عہد و پیمان آپ کے ساتھ کیا کہ آپ جو مدینہ کو تشریف لے جاویں گے ہم خدمت گاری میں کوتاہی نہ کریں گے، اور جو کوئی شخص اور جو کوئی دشمن آپ کا مدینہ پر چڑھ آئے گا ہم اس سے لڑیں گے اور جانساری میں قصور نہ کریں گے۔ اس کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں، ایک گھاٹی پر یہ دونوں بیعت ہوئیں۔ وَعِنْدَمَا جَاءَ جِبْرِيلُ وَقَالَ لَهُ اِقْرَأْ وَأُنزِلَتِ الْآيَاتُ وَالسُّورُ، اور جب جبریل علیہ السلام آئے آپ سے فرمایا کہ پڑھیے، اور آیات اور سورتیں نازل ہونے لگیں۔ دَعَا لِدِينِ إِلَٰهِ الْعَرْشِ فَابْتَدَرَتْ لَمَّا دَعَا زُمَرٌ مِّن بَعْدِهَا زُمَرٌ، آپ نے رب العرش کے دین کی طرف دعوت فرمائی سو آپ کی دعوت پر بہت سی جماعتیں دوڑیں اور ان کے بعد اور جماعتیں دوڑیں۔ مقام ينذر قوما خالفوا صفها وكذبوا حسدا والحقهم بطروا، اور آپ مستعد ہو گئے کہ ایسی قوم کو ڈرانے لگے جنہوں نے حماقت سے مخالفت کی اور حسد سے تکذیب کی اور حق سے تکبر کیا۔ فبرأ الله مما قدر رموه به وزوروه فأقوال العدا حذروا، سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تہمتوں سے بری کیا جو انہوں نے آپ پر لگائی تھیں اور ان کو اختراع کیا تھا، سو دشمنوں کی باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ وقایت اللہ اغنت عن مضاعفۃ من الدروع فما الارماح والبطر، حمایت خداوندی نے زرہوں کے اوپر تلے پہننے کی ضرورت نہ رکھی، 100 نیزے اور تلواریں کیا چیز ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به العصور، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والا دامت رحمت اللہ علیہ کا ایک مختصر اقتباس پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کون سا سنانا؟ یہ سنا دیتی ہیں عبادت کا۔
صاحب اگر ہم سے غیبت ہو جائے، کسی مسلمان کی برائی ہو جائے تو غیبت تو حرام جنا سے بڑھ کر ہے، اور اس کی نیکیاں چھین کر اس کو دے دی جائیں گی قیامت کے دن، اور جو غیبت سنتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر طاقت رکھتے ہی اس کی دفاع نہیں کرتا تو اگر اللہ کو دنیا اور آخرت مشکات کی روایت ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو رسوا کر دے گا، اور اگر دفاع کر دیا اپنے بھائی کی طرف سے تو اللہ دنیا آخرت میں اس کو عزت دے گا۔ تو پوچھا انہوں نے کہ صاحب ہم نے تو 15 سال سے جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں ہم نے اتنے آدمیوں کی غیبتیں کی ہیں، کتنے آدمیوں کی غیبتیں سنی ہیں، ہم کہاں تک ان سے معافی مانگیں؟ کیا جس کی غیبت ہم کرتے ہیں کیا اس سے معافی مانگنا چاہیے جا کر؟ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ تو جب میں نے اس کا جواب دیا تو میرے دوست نے کہا کہ کل اس مسئلے کو مجمع میں بیان کر دیجیے گا، کیونکہ یہ ایسا مرض ہے کہ شاید ہی کوئی اس سے بچاؤ، لہٰذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیبت جس کی ہے اس سے جا کر معافی مانگنا ہے یا خالی اللہ میاں سے معافی مانگنے سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے غیبت کی دو قسمیں ہیں، آپ نے ایک مسلمان بھائی کی برائی بیان کی لیکن اس کو ابھی خبر نہیں ہے، اس کو اطلاع نہیں، یہ خالی اللہ کا حق ہے، اللہ میاں سے معافی مانگ لو۔ اور اگر اس کو خبر ہو گئی، اطلاع ہو گئی، اب بندے کا حق بھی شامل ہو گیا، اب بغیر اس سے معافی مانگے ہوئے غلطی معاف نہیں ہوگی۔ مشکار کی روایت ہے وہ کفارۃ الغیبۃ انت تغفر لمن تغفر، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے مغفرت مانگو، انت تغفر لمن تغفر، جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کی مغفرت مانگو۔ اور کیسے کہو؟ وہ یقول اللہ اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہم کو بخش دے اس کو بخش، تو غیبت جس کی کر لی ہے اس کی بھی آپ مغفرت مانگے اور تین دفعہ قل اللہ شریف میں بتاتا ہوں اس کو پڑھ کے یوں اللہ سے عرض کر دیں اللہ زندگی بھر جس کی غیبت کی ہے آپ میرا تین دفعہ کے قل اللہ شریف کا سوال اس کی روح کو پہنچا کر قیامت کے دن ان تمام دوستوں کو بھائیوں کو قیامت کے دن راضی کر دینا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن کوئی جس کی غیبت کی کمی کوئی آپ کا گریبان نہیں پڑ رہے گا کیونکہ اپنے نام ہے امان میں بے شمار سوال پا کر وہ کہے گا چلو بھائی آپ نے تو ہم پر احسان بھی کر دیا لیکن اگر ہماری غیبت کی ڈاکٹر اب اس کا دل ٹوٹ گیا اب اس کا بھی حق ہو گیا اس لیے اب معافی مانگنا ہے بعض لوگوں نے نادانی سے ایک کہا میرے پاس آئے کہنے سے معاف کیجیے گا میں نے آپ کی غیبت کی ہے میں نے کہا لاہور لاہور مجھے تو خبر بھی نہیں تھی کاش کی نہ بتاتے اس بتانے سے تو میرا دل تم سے ناراض ہو گیا تو دوستو خبردار جس کو اطلاع نہ ہو کبھی اس سے معافی مت مانگے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں نہ ہونے علومت خانی نبر اللہ مقد اس مسئلے کی تحریر کو اثرائے اس نے بھی لکھا ہے اور میں نے اس کی مشکات کے اندر حدیث بھی دیکھی ہے یہ تحریر کی علومت کی ہے سمجھ گیا آپ کو
اس میں آواز کچھ کم ہے تو مضمون کا میں اعادہ کر دیتا ہوں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ فرما رہے ہیں ارشاد کہ جو لوگ کسی غیبت میں مبتلا ہو گئے تو سب جانتے ہیں کہ غیبت کرنا تو حرام ہے اور غیبت کی تعریف بھی یہی ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو بات ہم نے دیکھی جو برائی ہم نے دیکھی ہم اسی کو بیان کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم بالکل صحیح بات کر رہے ہیں حق پر ہیں اور ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی شیطان نے ڈال رکھی ہے غیبت کہتے ہی اسے ہیں جو حق بات کسی کی بری بات دیکھے اور اس کو اس کے پیچھے بیان کرے اور اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے تو پھر تو وہ اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے اسے تہمت کہتے ہیں بہتان کہتے ہیں تو غیبت بھی غیبت نص قطعی سے حرام ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے اور اس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کے مترادف قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیبت اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی منع فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آبرو منظور ہے ان کو بے آبرو کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے جس طرح ایک باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں تو اس کی کوئی وہ نہیں چاہتا اگرچہ بیٹا جانتا ہے کہ بیٹے میں کچھ عیب ہیں لیکن کبھی وہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کے عیب کوئی بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور خصوصاً بندے کا کوئی عیب ہے بھی تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کو بے آبرو کرنا ہمیں کبھی جیب نہیں دیتا کہ اللہ کے کسی بندے کو بے آبرو کرے اور جو ہے حضرت یہاں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ غیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں کبھی ماضی میں یا بعد میں یا حال میں تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ غیبت جو ہے حق اللہ بھی ہے لیکن حق العباد بھی ہے بندے کا حق بھی ہے تو لہذا جس کی غیبت کی ہے تو اس کو معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص نے میری غیبت کی ہے تو اس بندے سے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے بغیر اس کے معاف کیے غیبت معاف نہیں ہوگی اسی لیے اس کو اشد من الزنا کہا گیا ہے کہ زنا سے بھی زیادہ اشد ہے کہ چونکہ زنا تو صرف اللہ کا حق ہے لیکن غیبت دونوں کا حق ہے کہ بندے سے بھی معافی مانگی جائے گی اللہ سے بھی معافی مانگی جائے گی اور بندہ معاف نہیں کرے گا تو غیبت اس کا گناہ اس کے سر رہے گا معاف نہیں ہوگا اور خدا نخواستہ قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا اور زنا جو ہے وہ حق اللہ ہے اگر اس نے سچی توبہ کر لی صدق دل سے کر لی تو اگرچہ وہ ہے تو بہت خبیث گناہ بہت ہی کراہت والا گندا گناہ ہے لیکن ہے اللہ کا حق آدمی صدق دل سے توبہ کر لے گا تو بندے سے معاف کرانا ضروری نہیں ہے اللہ سے معاف کرانے سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا تو حضرت یہ مسئلہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ غیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں یا حالاً غیبت کر لی ہے تو اگر غیبت کر جس کی غیبت کی ہے اس کو معلوم نہیں تو اس سے معافی نہ مانگے ورنہ اگر اس کو جا کے بتلائے گا کہ میں نے تمہاری غیبت کی اور مجھے معاف کر دو تو اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی تو جب تک اس کو خبر نہ ہوئی ہو یا اللہ کا حق ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور بندے کو جا کے بتلائے نہیں اور جب معلوم ہو گیا کہ اس شخص کو معلوم ہو گیا ہے تو پھر اس سے بھی جا کے معافی مانگے, اور جب تک معلوم نہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور اس کا طریقہ تلافی کا یہ بتلایا حضرت نے کہ تین مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب اس کو بخشے, اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو بخش دیجئے جس کی میں نے غیبت کی ہے, یا جن لوگوں کی میں نے غیبت کی ہو ان کو بخش دیجئے, اور قیامت کے دن ان سے میرا راضی نامہ کرا دیجئے گا. تو یہ سورہ اخلاص تین مرتبہ جو پڑھتا ہے اس کا ثواب پورے قرآن مجید کے برابر فرمایا گیا ہے, تو اس طرح اس کا ثواب اس کو ملے گا, اور قیامت کے دن اس کا بدلہ جو دیا جائے گا اللہ کی طرف سے, تو دیکھ کر اس کو امید ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا اور معاف کر دے گا. تو یہ غیبت زبان کا بہت بڑا گناہ ہے, اور خاص طور سے روزے میں اور رمضان المبارک میں تاکید کی گئی ہے نظر کی حفاظت کی اور زبان کی حفاظت کی, جو روزے کو اور عبادات کو خراب کرنے والی بہت بڑی دو ذریعے ہیں, اور عبادات کو ضائع کرنے کے بڑے ذریعے ہیں. بہت ہی احمق اور بیوقوف ہوگا کہ اتنی محنت مشقت سے روزہ بھی رکھے, کھا پی بھی نہ رہا, پیاسا بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ روزے کے اندر کمزوری بھی ہو جاتی ہے, تو اتنی مشقت وہ اللہ کے لیے اٹھاتا ہے, پھر راتوں کو تراویح کا قیام کرتا ہے, پھر راتوں کو جاگتا ہے, شب قدر میں جاگتا ہے, خدا نخواستہ ان دو گناہوں میں یا اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس کی تمام یہ مشقت جو ہے بیکار ہونے کا شدید خطرہ ہے, یہ مشقت ضائع نہ ہو جائے اس کی, اور روزے کو یہ چیزیں پھاڑ ڈالتی ہیں. فرمایا کہ الصوم جنۃ, روزہ ڈھال ہے گناہوں سے, لیکن اس کو پھاڑ دیتی ہیں چیزیں, ڈھال کو پھاڑ دیتی ہیں, غیبت ہے, بد نگاہی ہے, بدگمانی ہے, لڑائی جھگڑا ہے, ابھی پڑھ لیا, کس قدر بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما لے, اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اور تمام مسلمین و مسلمات کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.